آج تیسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے سورہ لیل تک، لیکن بیان انشاءاللہ آخر تک کا ہوگا، اس لیے کہ آج اس سلسلے کا یہ آخری بیان ہے. اب تک جو بیان ہوئے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں سننے والے کے لیے اور سنانے والے کے لیے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نافع بنائے اور نجات اخروی کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے. سورہ نبا سے ابتدا کی گئی ہے تیسویں پارے کی. نبا کے معنی خبر کے آتے ہیں، تو سب سے بڑی خبر قیامت کی خبر ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا بھی کی ہے کہ عما یتساءلون عن النبا العظیم، یعنی کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، اور پھر خود ہی فرمایا کہ قیامت کے بارے میں، جو کہ سب سے بڑی عظیم خبر ہے. اور جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ وہ اختلافی چیز نہیں ہے بلکہ یقینی طور پر ایک دن واقع ہونے والی ہے، جس کے لیے فرمایا کلا سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی چند ہی دن کی بات ہے، انہیں پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے طور پر زمین کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو تمہارے لیے جو ہے وہ کیلیں، یعنی زمین کے لیے کیل کا کام کرتے ہیں پہاڑ، اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین جو ہے وہ ہلنے لگتی. اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا کہ گویا ان کو گاڑ دیا، جس طریقے سے کسی چیز کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رک جائے، تو اسی طریقے سے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، گویا زمین کے لیے پہاڑ جو ہیں وہ کیل کے بمنزلیں. تو قیامت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور ایسے ہی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا دیا، تمہارے لیے نیند جو ہے سکون کا ذریعہ بنا دیا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، اگر جبری طور پر رات نہ ہوتی، یعنی ایک وقت مقرر نہ ہوتا سونے کا، تو بڑی پریشانی ہو جاتی. دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی وقت جو ہے وہ دنیا کے لیڈر مل کر متعین کرتے تو بھی ناممکن تھا، کہیں رات ہوتی کہیں دن ہوتا. پھر یہ کہ انسان تو چلو ممکن ہے کہ وہ ایک وقت کو متعین کر لیتا، لیکن جانور جاگ رہے ہوتے تو وہ سونا محال کر دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے رات کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا، لباس بنا دیا کہ آدمی سوتا ہے سکون حاصل کرتا ہے. اگر جبری طور پر یہ رات نہ ہوتی کہ یعنی شام ہوتے ہی جانور اپنے گھروں کی طرف چل پڑتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف چل پڑتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، سونے کے لیے، اور انسان بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر جمائیاں لینے لگتا ہے اور بالآخر بستر پر دراز ہوتا ہے اور سو جاتا ہے. تو جبری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک آرام کا وقت مقرر کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کے لیے بڑی پریشانیوں کا سبب ہوتا. اول تو ایک وقت متعین کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اگر کچھ کر بھی لیتے تو جانوروں کو کون قابو میں کرتا، ان کے لیے کون نظم بناتا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طریقے سے جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ اہل تقویٰ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، اور جنت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس کے مقابلے میں کافروں کے لیے کہا کہ کافر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے، یعنی وہ حسرت کریں گے اس دن، لیکن ان کی حسرت کام نہیں دے گی، اور ان کو بہرحال جو کچھ کیا ہے اس کو بھگتنا ہوگا. آگے صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ. وہ یہ اطلاع دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ دو باتیں، کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یہ نماز کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر رہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے تو ہمارے وقت ہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے انسان اس کا استحضار پختہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر جب یہ بات ہوگی تو پھر انسان کوشش کرے گا کہ کوئی غلط کام نہ کرے. اور یہ کہ خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے، کیونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ برے اعمال اس کے لیے مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرے، اور یہاں تک کہ آدمی اس میں مبتلا ہو جائے. فرمایا کہ جو آدمی یہ دو کام کرے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفسانی خواہشات سے رکے، نفس کو روکے اپنی خواہشات سے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت جو ہے اس کا ٹھکانہ ہے. سورہ عبس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تنبیہ فرمائی ہے بہت ہی پیار کے ساتھ، اور اس میں ہمارے لیے بھی، اصل تو ہمارے ہی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے جس میں قریش مکہ بڑے بڑے سردار اور رؤسا بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ان کو دین کی بات فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے. خیال یہ تھا کہ یہ اگر مسلمان ہو گئے بڑے بڑے رؤسا تو باقی لوگ بھی آسانی کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے. اس موقع پر ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کوئی بات پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا یہ بات پوچھنا اچھا نہیں لگا، اور تھوڑے سے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی. بہرحال جب یہ کفار یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى، آپ کی مات یعنی چیم بجبی ہوئے. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص ہے کہ خاص خطاب جو ہے آپ کو کاف کے صیغے کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ غائب کے صیغے کے ساتھ خطاب فرمایا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ایک نابینا شخص ان کے پاس جب آیا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، چیم بجبی ہوئے. اور پھر فرمایا وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرا لیتا، یعنی دین کی بات آپ جب اس کو بتاتے تو اس پر عمل کرتا، اپنے آپ کو سنوار لیتا. وہ تو اس کا سنورنا تو یقینی تھا اس لیے کہ وہ مخلصین میں تھا، لیکن جو آپ کے پاس پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ایمان لانا موہوم تھا، یقینی نہیں تھا. تو ایک یقینی چیز کو چھوڑ کر موہوم چیز کے پیچھے پڑ جانا یہ مناسب نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کا حق زیادہ ہے بنسبت ان کے جو ابھی کافر ہیں مسلمان نہیں ہوئے. ان کا مسلمان ہونا بھی کوئی یقینی اور ضروری نہیں ہے، لیکن آدمی ان کی تو فکر کر رہا ہے اور جو مسلمان ہوئے ان کی فکر نہ کرے. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں صاحب تبلیغ کی پاکستان میں کیا ضرورت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہ ان کا جواب بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بے وقوفوں ان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسلام پر قائم رکھنا یہ اہم ترین بات ہے. مسلمان تو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، خالی اس میں کلمہ پڑھاتے رہو پھر ان کو چھوڑتے رہو ایسے کہ جہاں چاہے جس کے ہتھے چڑھ جائیں، وہ جیسے چاہیں اپنے عقائد بنا لیں. ان کے عقیدوں کو صحیح کرنا، ان کو جو ہے منظم کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، یہی تو اصل کام ہے. بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ہندوستان میں کرو اور کہیں اور کرو. ایک تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، بلکہ صرف وہی نہیں ہوتی، دنیا کے اور بہت سارے ممالک میں ہوتی ہے. دنیا کفر میں جتنی جگہ بھی آج کام نظر آتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کا بہرحال اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور وہاں پر دین پھیل گیا. اور یعنی مختلف کسی کو اعتراض کسی بات سے ہو تو الگ بات ہے، لیکن من حیث المجموع، مجموعی اعتبار سے جتنا کام اس جماعت کا ہے کسی اور جماعت کا نہیں، کہ ایسے ایسے خطوں میں اور ایسے ایسے جگہوں پر جاتی ہے جہاں پر کہ کفار رہتے ہیں، ان کو جا کر تبلیغ کرنا، چاہے وہ پہلے اپنے لوگوں کو اور ان کے اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے. آج بہت سارے لوگ مسلمان ہیں امریکہ میں اور لندن میں اور دوسرے مقامات پر، تو بہرحال یہ اسی کا نتیجہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام پر قائم رکھنا، دین پر قائم رکھنا، ان کے دین کی فکر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو آپ دین کی بات سنا رہے ہیں ان کا مسلمان ہونا تو موہوم بات ہے، ہو یا نہ ہو چنانچہ نہیں ہوئے، لیکن جو مسلمان ہوئے ہوئے ہیں وہ آپ سے جب دین کی بات پوچھتے ہیں تو پہلے ان کا حق ہے ان کو بتائیے تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار لیں، اچھا کر لیں. اس سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ جو اہل اسلام ہیں مسلمان ہیں ان کا حق زیادہ ہے بنسبت کافروں کے، کافروں کا حق دوسرے نمبر پر ہے کہ ان کو بھی دین کی تبلیغ کی جائے، انہیں بھی بلایا جائے، لیکن پہلے مسلمان ہیں کہ ان کو دین پر اس کا انتظام ایسا کیا جائے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں. آج آپ چلے جائیے اندرون سندھ، اندرون پنجاب، لوگوں کو دین کے مسائل نہیں پتا. بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ نہلائے بغیر اور نماز جنازہ کے بغیر دفن کر دیتے ہیں، وہاں پر کوئی شخص ایسا بھی موجود نہیں ہے کہ ان نماز جنازہ پڑھا سکے. اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہاں پر بیچارے, بعض یہاں پر جنازے لے کے بچوں کے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جھگی والے ادھر خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کلمہ تک بھی نہیں آتا صحیح پڑھنے, ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کو دین پر قائم رکھنا, اسلام پر قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں یہاں پر ہماری مسجد میں, بہت سارے آتے ہیں اور کہتے ہیں جمعے کے دن مسلمان ہونا. میں نے کہا جمعے کے دن میں کیا خصوصیت رکھی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں دولت ایمان ڈال دی ہے تو ابھی ہو جا. لیکن وہ جمعے کے دن مجمع کے سامنے قبول اسلام کرنا چاہتا. میں نے کہا دیکھ بھائی بات یہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا کہ اسلام لانے کا تیرا مقصد کیا ہے, کون سی بات تجھے پسند آئی ہے اسلام کی, اور کون سا عمل پسند آیا مسلمانوں کا؟ ہمارے تو مسلمان بہت سارے ہیں, نام کے سارے اسلام الدین بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا, عمومی بات ہے کہ سبھی اسلام الدین ہیں, سب بہت سارے نام ہیں اسلام کے مطابق, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اعمال کی دولت تو رہی نہیں. اس لیے مسلمان تو بہت سارے ہیں, خالی ایک نام کا اور اضافہ کرنے والی بات اگر ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر تمہیں کوئی بات خاص دلچسپی کی, یعنی کون سی بات تمہیں خاص ایسی محسوس ہوئی تو مجھے بتاؤ, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا آج تک. وجہ کیا ہوتی ہے کہ عام طور پر دو چار کیس تو ایسے بھی ہوئے کہ وہ صرف چندے کے لیے, لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کے سامنے اعلان ہو جائے کہ صاحب یہ جو ہے وہ بوٹا سنگھ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے, اور اب جو ہے اس کا اسلامی نام یہ رکھ دیا گیا ہے, اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہے سارے خاندان کے ساتھ, اس کی مسلمان مدد کریں. تو بلا شبہ جو صحیح سچے مسلم ہیں ان کی مدد بھی کی جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی محتاج ہے تو بلا شبہ, لیکن اس کے لیے اسلام کو استعمال کرنا, دین کے نام کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے, نہ مسلمانوں کے لیے نہ کسی اور کے لیے. چنانچہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں بھی مسلمان ہوا مسجد میں, ایک صاحب میرے پاس صدر سے پکڑ کے لائے تھے اس کو, آج بھی موجود ہیں وہ. اس کے بعد پتا چلا مینارہ مسجد میں بھی جا کے مسلمان ہوا, پھر ایک اور مسجد میں مسلمان ہوا, میں کتنی دفعہ مسلمان. اب اس شخص نے بےچارے نے جو میرے پاس لے کے آیا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ, اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو مسلمان ہو, لیکن اس کو ہم نے مینارہ مسجد میں دیکھا, وہاں بھی اسلام قبول کر رہا تھا. بہرحال پھر اس نے پکڑا, اس کی پٹائی وٹائی بھی کی, اس نے یہ دھندا بنا رکھا تھا. اس طرح کے لوگ بہت سارے ہیں, لیکن حقیقت جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو اپنے حقیقی مسلم مخلص مسلمان ہیں, ان کے دین کی فکر کرنا, ان کو دین پر قائم رکھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری اور ضرورت ہے مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس عہدے اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہوں صحیح طور پر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کا ذکر فرمایا کہ جس دن باپ بھائی سے, بیٹا بھائی سے, بیٹے سے, یعنی یہ سب بھاگ دو آپ, نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اے لوگوں تم اس دن کے لیے تیاری کر لو. اور اس دن, وہ دن کون سا ہوگا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے, وجوہ یومئذ علیہا غبر, تاریخی چھائی بھی ہوگی, سیاہ چہرے ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے چہروں کو نورانی فرما دے اور روشن فرما دے, ہمیں ان چہروں میں سے نہ فرمائے کہ جن کے چہرے سیاہ اور تاریخ ہوں گے, اللہ تعالی محفوظ فرمائے. اسی طرح اگلی جو سورت ہے سورت تکویر, اس میں اللہ رب العزت نے سورج کا, چاند کا, اور ستاروں کا, اور پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے. لیکن ایک خاص بات جو ہے کہ ادھر شمس کوفرت و ادھر نجوم ان کا غلط میں یہ بات جو بیان کی گئی ہے, بعض حضرات نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا, بلکہ سورج سمندر میں غرق ہو جائے گا, سورج بھی چاند بھی. اور سورج چونکہ ایسا کرہ ہے کہ جس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا, جس میں گویا کہ آگ ہی آگ بھری ہوئی, جو قریب تو دور کی بات ہے, اگر تھوڑا سا قریب آ جاتا ہے تو انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو بعض نے فرمایا کہ سمندر جو ہے یہی جہنم میں تبدیل ہو جائے گا, جب یہ سمندر میں جائے گا تو اسی سمندر میں آگ بھڑک جائے گی اور یہی پورا کا پورا دوزخ بن جائے گا. اور میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے مخلصین کا, کہ وہ تو اوپر چلے جاتے ہیں اعلی علیین میں, اور جہاں تک بدروحوں کا تعلق ہے, بری روحوں کا تعلق ہے, کافروں کا تعلق ہے, تو وہ نیچے جاتی ہیں. اور جہنم میں جانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, دنیا پوری کی پوری جہنم بن جائے گی. جہاں تک اہل جنت کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ اوپر چلے جائیں گے, تو جہنمی یہی رہیں گے, انہیں کہیں نہیں جانا, دنیا بنی جہنمیوں کے لیے. اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا اتنی ناپسندیدہ ہے کہ یہاں پر صرف کافروں کو ہی رکھیں گے. آج ہم اس دنیا سے دل لگاتے ہیں, حالانکہ دنیا کافروں کے لیے, ہمارے لیے تو انشاءاللہ اوپر کا معاملہ ہے. اللہ سید دعا کریں کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے, یہاں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جب تک رکھے عافیت کے ساتھ رکھے اس لیے کہ اس کا بھی ہمیں حکم دیا ہے. لیکن اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ رات دن بس دنیا ہی کی فکر ہو اور آخرت کی اپنی فکر نہ کریں, یا دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیں جیسے کہ بعض بدبختوں نے کی. ڈالروں کے چکر میں بعد میں پتہ چلا کہ ڈالر بھی جالی نکلے سارے کے سارے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, جس مقصد کے لیے جو ہے وہ اسلام سے پھرے تھے وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوا. الحاظ بلّہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو ایسی طلب ہمیں دنیا کی نہ دے اللہ تعالیٰ کہ اپنے دین کو ہم چھوڑ بیٹھیں, اتنی طلب ہو کہ ہماری ضرورت پوری ہو, ہم کسی کے محتاج نہ ہوں, ہمارے ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلیں, اپنے بچوں کی ضروریات پوری ہو جائیں, اللہ تعالیٰ عزت سے یہ معاملے کرا دے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اور فکر آخرت زیادہ سے زیادہ ہو جتنی بھی ہو کم, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کے لیے فرمایا ہے کم تولنے والوں کے لیے, جو لوگ کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی وعید ہے. خوب سمجھنا چاہیے کہ ناپ تول میں کمی کرنا, کم تول کے دینا, تھوڑا بہت بچا لینا, یہ آخرت کے اعتبار سے بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اگر آپ زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم برابر دیں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس کے اندر بھی نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ غلط طریقے اختیار کر کے جو ہے مال زیادہ سے زیادہ جو ہے بٹورنے کے لیے مارنے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں, حتیٰ کہ کانٹے والے جو بڑے بڑے ٹرک جو ہے تولتے ہیں, پہلے تو اس کے اندر جو ہے وہ جو کچھ معاملہ کرتے ہیں خالی ٹرک تلواتے ہیں تو اس میں پہلے وزن بھر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ وزن الگ کر لیتے ہیں, اس طریقے سے مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ سب طریقے جو ہیں یہ کم تولنے ناپنے میں داخل ہیں. اسی طریقے سے کپڑے کو کھینچ کر اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, یہ سب اسی وعید میں داخل ہیں. اسی طرح اللہ نے منع فرمایا کہ بھئی آپس میں آنکھوں سے اشارے مت کیا کرو. بعض لوگ کرتے ہیں نا, کسی کو دیکھا اشارہ کر دے, دیکھو وہ آ رہا ہے ادھر سے. فرمایا کہ یہ بعض کفار جو ہے خاص طور پر مسلمانوں کو دیکھ کر اشارہ کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو, تو فرمایا کہ یہ جو ہے استہزاء مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا, تو یہ بات درست نہیں. اسی طرح مسلمان کو مسلمان کے لیے ایسا کچھ کام اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا کہ توجہ دلائی ہے کہ لوگوں ذرا اونٹ کی حیات میں دیکھو, اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا ہے تو ذرا دیکھو کیسا پیدا کیا, اس کا کوئی کل جو ہے ٹھیک سیدھا نہیں, یعنی کس طریقے سے اس کی کمر گردن ٹانگے اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, یعنی تمہارے لیے اس میں بھی نشانی ہے اگر تم اس جانور میں دیکھو کہ کس طریقے, کہتے ہیں نا اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, ساری کی ساری کل جو ہے ٹیڑھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت بالغہ ہے, اللہ نے اس کو جس طریقے سے پیدا کیا اس میں بھی انسانوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر ان روحوں کا ذکر کیا ہے جو نیک روحیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے کہ جب فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو دور سے ان کو ٹمٹماتے چراغ کی طرح پہلے شکل نظر آتے ہیں فرشتے, آہستہ آتے 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 جب قریب آ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ روشن چہرے نظر آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بڑی راحت اور آرام کے ساتھ ان کی جانیں نکالتے ہیں. جان کو چونکہ نکلنا مشکل ہوتا ہے اس لیے وہ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ روح نکل, اللہ کی جو ہے وہ مرضیات وہاں رو اور ریحان میں جنت تیرے لیے تیار ہے, کہاں تو اس دنیا میں پھنسی ہوئی, نکل اس سے. تو بس وہ روح پھڑ پھڑا کر جلدی سے نکل جاتی ہے, جس طریقے سے مشک کا منہ الٹا کر دو اور پانی نکل جاتا ہے, اسی طریقے سے وہ روح جو ہے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اور فرشتے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں. اور جب اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے, ایتھا النفس المطمئنہ, یہ تو فرشتے کہتے ہیں, ارجعی الی ربک, لوٹ اپنے رب کی طرف, اس حال میں راضیتم مرضیہ, کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہے. اور جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی, اور میرے جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک بندوں میں داخل فرما دے, شامل فرما دے کہ ہمارے لیے شروع ہی سے اللہ تعالی بشارات ہوں, خوشخبریاں ہوں کہ جب ہماری روح اس دنیا سے نکلے تو فرشتے جو جنتی جو جنت والوں کی روح قبض کرنے والے ہیں وہ جو ہے وہ خوشخبری دے کر ہماری روح کو نکالیں, اور اللہ تعالی ہمیں یہ خطاب فرمائے کہ ادخلی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کس طریقے سے دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، آپ کے جو ہے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ برفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اور اس کو ہم پھر اسفل السافلین میں لوٹا دیں گے. مگر الا الذین آمنوا، اسفل السافلین میں تو لوٹے گا انسان، مگر وہ جو ایمان لائے، عمل صالح اختیار کیے، تو فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. اسی طریقے سے پہلی وحی جو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا نام لیجئے جس نے جو ہے وہ پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا. اور اسی طریقے سے قلم کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اگلی سورت میں شب قدر کا ذکر فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے اور کیسی بابرکت رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بڑھ کر. بعض نے اندازہ لگایا کہ جو ہے وہ اس سے کتنے 84 سال یا کتنے سال بنتے ہیں، تو یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ہماری عمریں چھوٹی چھوٹی سی ہیں اور ان عمروں کے اندر بھی ہم غفلت کی زندگی زیادہ گزارتے ہیں، اور بہت کم ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم صحیح معنی میں مستعدی کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہمیں شب قدر جیسی دولت عطا فرما دی کہ اس ایک رات کے جاگنے میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہزار مہینوں یا اس سے بھی زیادہ، یہ نہیں کہا کہ ہزار مہینے، یعنی اس کی تعین نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر. کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اس لیے متعین بھی نہیں کر سکتے اس کو. تو ہر رات کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے ہو ممکن ہے یہی رات شب قدر کی رات، حتیٰ کہ طاق راتوں کی بھی اس میں قید نہیں ہے، بلکہ جو جفت راتیں ہیں وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو میں امکانی بات ہے کہ بھائی، ویسے تو بزرگان دین نے فرمایا کہ پورے سال میں شب قدر کی رات رہتی ہے، یعنی کسی رات میں بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن امکان کس میں ہے؟ رمضان المبارک میں. پھر رمضان المبارک کی بھی پورے مہینے میں کسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن امکان کس میں ہے؟ آخری عشرے میں. پھر آخری عشرے کی بھی ہر رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن امکان کس میں ہے؟ طاق راتوں میں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صاحب وہ 27ویں میں ہی ہوگی یا 23ویں میں ہوگی یا 25ویں ہوگی، یہ ہماری غلطی ہے. ہر رات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شب قدر ہو سکتی ہے، چاہے وہ 21ویں ہو، 22ویں ہو، 23ویں ہو، 24ویں ہو، 25ویں ہو، الی آخر آخر تک. لیکن جو بہرحال طاق راتیں ہیں ان میں تو اہتمام کرنا چاہیے خصوصیت کے ساتھ، اور گپ بازی سے ادھر ادھر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے گریز کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنے اوقات کو گزاریے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم فرمایا کہ اس رات کو عطا فرما دیا، اور اس رات فرشتے صبح تک جو ہے فرشتے سلام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے بندوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کے اختلاط کی وجہ سے لوگوں پر گریہ بھی طاری ہوتا ہے، قلب بھی نرم پڑ جاتے ہیں، اور ان کو بات بات پر رونا بھی آتا ہے، اللہ کی یاد بھی آتی ہے، ساری کیفیات طاری ہوتی ہیں. لیکن چونکہ یہ ہر ایک شخص کی کیفیت الگ ہے، اس لیے متعین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب آج رات ہو چکی. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آج محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ شاید آج کی رات شب قدر کی رات تھی، لیکن متعین نہیں کر سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا تو ہم کیسے متعین کر سکتے؟ اس لیے تعین نہ کریں. دوسری بات ہے کہ اگر متعین کر دی کہ آج رات ہو چکی، تو باقی راتوں میں انسان وہ مستعد ہی نہیں رہے گا، تو کہے گا صاحب گزر چکی، اس لیے اب آرام سے پڑھ کے سو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی تو حکمتیں ہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے اس کو متعین نہیں فرمایا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ انسان ہر رات میں کوشش کرے، اور ہر رات میں جو ہے وہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات شاید آج عطا فرما دے، اس لیے ہر رات میں کوشش کرنی چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاکم التکاثر، لوگوں کو کثرت مال نے مار ڈالا. ہر آدمی جو ہے وہ دیکھیے مال کی کثرت میں حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. الحاکم التکاثر، مال کی کثرت نے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یعنی اتنی ہوس ہے، اتنی ہوس ہے کہ یہاں تک کہ قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی مر گئے اسی فکر میں. فرماتے ہیں کلا سوف تعلم، ان قریب جان لیں، ثم کلا سوف تعلم، پھر ان قریب جان لیں، یعنی جب مر گئے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے. اس لیے بہت زیادہ مال و دولت کی فکر میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ عافیت اور عزت کے ساتھ جتنا عطا فرما دے، ایک امکانی حد تک اس کی کوشش کریں جتنا طریق جائز طریقے سے حاصل ہو جائے، لیکن اس کے لیے ناجائز طریقے صبح و شام ایک کر دینا، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ اپنے بچوں کا خیال، نہ اولاد کی تربیت، وہ پیسے کی پیسہ تو کثرت سے آ رہا ہے لیکن اولاد بھی اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، تو بیوی بھی خراب ہو رہی ہے، تو بہن بھی خراب ہو رہی ہے، گھر والے بھی خراب ہو رہے ہیں، سب کے سب جو ہے سب کے رخ کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے الگ ہی جو ہے اس نے دنیا قائم کر رکھی ہے، ایسی دولت کس کام کی کہ نہ اولاد کی تربیت ہو سکے، نہ بیوی بچوں کی ہو سکے، جس سے یہی نہ پتہ چل سکے کہ آدمی جو ہے مسلمان ہے یا کافر ہے، نہ شکل و صورت سے، نہ لباس سے، نہ چلن سے، نہ پھر کسی طریقے سے پتہ نہ چل سکے. فرمایا الحق متقا سے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، یا جو آخرت کے لیے روانہ کر دیا، وہ تو اس کا مال ہے، جو چھوڑ گیا وہ اس کا مال کہاں سے آیا؟ وہ تو غیروں کا مال ہے، وارث قبضہ کر لیں گے، لڑائیاں ہوتی ہیں کہ مکان میرا ہے، مل میرا ہے، گاڑی میری ہے، اس پر لڑائیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ساری ساری زندگی جائیداد ہی تقسیم نہیں ہوتی، نتیجہ یہ کہ میں دس بھائی ہیں تو بعد میں لڑتے پھرتے رہتے ہیں. میں تو اپنے بعض احباب سے کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ تصفیہ کر لیں، اس سے پہلے کہ آدمی، کیونکہ زندگی میں تو اختیار ہے کسی کے، اگر بیٹے زیادہ ہیں مال بھی بہت زیادہ اور پتا ہے کہ بعد میں لڑیں گے مریں گے تو زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، لیکن زندگی کی جو تقسیم ہے وہ وراثت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، یہ سمجھ لیجئے. اس میں پھر بیٹی کا بھی اتنا حصہ ہے جتنا بیٹے کا حصہ ہے، کیونکہ جب زندگی میں ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس میں اولاد کے درمیان انصاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں بیٹا اور بیٹی سب برابر. اب بتائیے اسلام نے کہیں کوئی کسر چھوڑی؟ حالانکہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، جب وہ بڑی ہوتی ہے شوہر کی ذمہ داری ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی کی، شوہر مر جاتا ہے بیٹے کی ذمہ داری ہے، لیکن کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ اس کو ایسی چھوڑ دیا شریعت نے. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ صاحب عورت کی جو ہے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کو اس وقت خلاف ورزی نظر نہیں آتی کہ جب جو ہے اجتماعی آبرو ریزیاں کی جائیں، ان کی عزتیں اور عزتیں لٹیں، اس وقت کوئی ان کو خلاف ورزی نظر نہیں آتی. لیکن دین کی بنیاد پر جو ہے وہ صرف اس لیے کہ اہل دین سے لوگوں کو بدزن کر دیں، ان کو جو ہے وہ ساری خلاف ورزیاں بھی نظر آتی ہیں. آج دیکھ لیجئے سارا کچھ، امن بھی نہیں ہے، عزتیں بھی لٹ رہی ہیں، نہ اپنی عزتیں محفوظ ہیں نہ کسی اور کی عزتیں محفوظ ہیں، لیکن یہ سب کچھ گوارا ہے. لیکن امن و امان اس لیے گوارا نہیں کہ وہ چونکہ اہل دین اور اسلام پسند اور دیندار لوگ گوارا نہیں ہیں. سب سے بڑی بات دیندار تو کیا مسلمان گوارا نہیں، اس کو خوب سمجھنا چاہیے. کافروں کی سازشوں سے آگاہ رہنا چاہیے، ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور انہیں کی جو ہے وہ جو وہ بانسری بجاتے ہیں وہی والی بانسری ہم بھی بجاتے ہیں. اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا حشر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ہر حال میں اپنے مسلمانوں سے محبت ہونی چاہیے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، زمانے کی قسم کھائی اور انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ شخص جو ایمان لایا اور عمل صالح. دیکھیے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، کوئی مقام قرآن کا ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے یہ پڑھا ہو کہ صاحب ایمان ہے بس اس کے بعد کچھ بھی کرتے رہو، ایسا نہیں ہے. ایمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب عمل صالح کس چڑیا کا نام یہ بتائیے، آپ دیکھ لیجئے خود فیصلہ کیجئے کون سا عمل عمل صالح ہے، کون سا عمل جو ہے گندا عمل ہے، خراب عمل ہے، خود فیصلہ فرما لیجئے. اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے اور اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ اگر کوئی نبی بھی نہ آتا اور یہ سورت نازل کر دی جاتی تب بھی کافی تھی ہدایت کے لیے، ایسی عظیم الشان سورت ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپس میں حق کی وصیت اور حق اور صبر، اس کی وصیت. تو یہ چار چیزیں جن کو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے گھاٹے میں نہیں ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ سب خسارے میں ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کا ذکر فرمایا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا اور وہ بیت اللہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جس چیز کا نگہبان اللہ ہو، جس کا حافظ جو ہے وہ اللہ ہو، محافظ، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں، آزمائش کے طور پر اگر مصائب اور پریشانی آ جائیں تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو قادر ہے کہ کسی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے اور سارے کے سارے مسلمان ہوں. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سب مسلمان ہوتے، ایک بھی کافر نہ ہوتا؟ لیکن اصل تو دنیا میں ہم آئے آزمائش کے لیے ہیں بھائی، ہمیں تو پرچہ دے کر بھیجا گیا کہ اس کو حل کر کے لاؤ، اب اگر ہم پڑھتے تھے سرحانے رکھ کے سو جائیں, سوالات بھی بتا دیے گئے, پھر بھی اس کو حل کرنے کی فکر نہ کریں, تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا قصور. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو کوثر عطا فرمائیے. بعض نے فرمایا کہ اس سے کوثر سے مراد خیر کثیر ہے, اور بعض نے کہا کہ اس سے وہ نہر مراد ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور آپ اپنے احباب کو, دوستوں کو اور اپنے اہل ایمان کو اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے پلائیں گے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو بہرحال خیر کثیر ہی کا ایک حصہ نہر بھی ہے. بعض نے کہا کہ ان دونوں میں کوئی الگ الگ بات نہیں ہے, بلکہ اس خیر کثیر میں نہر بھی داخل, وہ بھی تو خیر کثیر ہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں عطا فرما رہے ہوں گے, اس لیے وہ خیر ہونے سے مانے نہیں ہیں. اور آگے فرمایا کہ فصل لربی کا ونہر, ان نشانیاں کا وہ لبتر, قربانی بھی کیجئے, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے, قربانی بھی کیجئے. اس میں قربانی کا بھی حکم ہے. تو جو لوگ قربانی کے سلسلے میں مشکوک اور شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی فقہ کرام نے اس موقع پر بہت سے مسائل لکھے ہیں, لیکن اس وقت اس کا بیان چونکہ تفصیل طلب ہے میں مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو اس کو ابھی قربانی کا جب زمانہ آئے تو سمجھ لینا چاہیے. مسائل قربانی بھی سیکھنے چاہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا فلسفہ یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں. اور آگے فرمایا ان نشانیاں کا ہوا لبتر, آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نرینہ اولاد باقی نہیں رہی, ہوئی تو صحیح لیکن بچپن ہی میں انتقال ہو گیا سب کا, تو اس لیے بعض کفار جو ہے وہ آپ کی اولاد کے انتقال پر خوشیاں مناتے تھے, اور بعض نے یہاں تک کہا کہ آپ جو ہے مقتوع النسل ہیں, یعنی بس ان کے انتقال کی دیر ہے, اس کے بعد تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. یہ انہوں نے کہا. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کتنے ہیں, اور جو یہ کہتے تھے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں, بلکہ بتایا نہ جائے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ جملہ کس بدبخت نے کہا تھا. نام لیوا تو دور کی بات, ان کی نسلوں کا بھی پتہ نہیں ہے, نشان نہیں ہے کہ کہاں ہیں. خود ان کا نام کا پتہ چل جاتا ہے لیکن ان کی نسلوں میں کون آج موجود ہے کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرمایا کہ آپ کا نام تو ہم نے ورفانہ لگا ذکر, آپ کے ذکر کو تو بلند کر ہی دیا, لیکن جو لوگ آپ کو مختوع نسل کہتے ہیں یا ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر, ان نشانیہ کا وہ ابتر, آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے, چنانچہ ہوگی. اسی طریقے سے اللہ قرہ اللہ سورہ اخلاص کے اندر یہ سورت بھی بڑی عظیم الشان سورت ہے, اس میں جامع ترین بیان ہے توحید کا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل نفی فرمائی ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا. بعض لوگوں نے حسب نسب پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کا, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں, ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. بعض لوگ, بعض نوجوان یہاں پر بھی موجود ہیں, وہ ذہن میں مختلف اشکالات رکھتے ہیں, تو میں نے بہرحال سمجھانے کی کوشش تو کی تھی اپنے حد تک, اللہ کرے سمجھ گئے ہوں. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ تم اس پوری کائنات میں غور کرو, اللہ نے جو بنائی ہے آسمان میں غور کرو, زمین کی خلقت میں غور کرو, اور ابھی جیسا کہ دعوت دی گئی کہ اونٹ کو دیکھو اور اس میں غور کرو اللہ نے کیسا بنایا ہے, اس کو ٹنکی ہوتی ہے اس کے پیٹ میں, سات سات دن آٹھ آٹھ دن بغیر پانی پیے گزارا کر سکتا ہے, اپنا جو پانی اسٹاک کر لیتا پہلے, ریت کا جہاز ہے کہ نہیں, ریگستانی, اور چونکہ شروع میں یہی استعمال ہوتا تھا اور ابھی بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہ ریگستان میں جو ہے آٹھ آٹھ دن پانی نہیں ملتا, لیکن اس کو پانی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ذخیرے کی ٹنکی بھی رکھی ہے جس میں اپنا پانی جمع کر لیتا ہے, اور اس کے بعد حسب ضرورت پیتا رہتا ہے. پانی کی ضرورت اگر سات آٹھ دن نہ پلایا جائے تو اسی طریقے سے یہ تو ایک بات ہے, اور ہزاروں باتیں اور حکمتیں ہوں گی جو لکھنے والوں نے لکھی ہیں, تو اس پہ غور کرنے کی دعوت دی ہے. اس پوری دنیا میں غور و فکر کرو, اپنی تخلیق میں آدمی غور کرے, اللہ نے کس ناپاک قطرے سے پیدا کیا, پھر وہ ناپاک قطرہ کس چیز سے پیدا ہوا, اس میں غور و فکر کرے, اور پھر یہ سوچے کہ بھئی کسی بنانے والے نے بنایا ہے, بغیر خود بخود نہیں بن گیا. فرمایا کہ سب چیزوں میں غور کرو, لیکن جب تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو رک جاؤ, اب غور و فکر کا مقام نہیں, اس لیے کہ تمہاری عقلیں تمہاری سوچیں جا ہی نہیں سکتی, تم اتنی محدود سوچ کے مالک نہیں ہو. اس لیے ایک وقت آئے گا کہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ بھئی ٹھیک ہے فلاں کو فلاں نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا, ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا, ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا, آسمان و زمین کو پیدا کیا, سورج چاند ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا, اتنے بڑے سمندر کو پیدا کر دیا, لیکن ہمیں کس نے اللہ کو کس نے پیدا کیا, وہ کہاں سے آئے. اللہ اعوذ باللہ, یہ جب خیال آئے, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رک جاؤ, اب یہاں پر غور و فکر ختم کر دیں. بس اس کے اندر غور و فکر کی اجازت نہیں. البتہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں آپ غور کریں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رات کے عدلنے بدلنے میں، دن کے چھوٹے بڑے ہونے میں، اور جو ہے وہ ایام جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان سب میں، واقعات زمانہ میں جو قوموں کے اوپر آتے رہتے ہیں، ان سب میں عبرت ہے، ان میں غور کرو. لیکن خود اللہ کی ذات میں غور کرنا یہ جائز نہیں. تو اس صورت کے اندر ایک تو یہ بتا دیا گیا اللہ کے قل ہو اللہ ہوت، یہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ، اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا. اور ولم یکن لہ کفوان احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی کف نہیں. کف خاندان اور قبیلہ اور ہم پلہ کو کہتے ہیں، کہ تو اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں، وہ سب پہ بھاری ہے، وہ کسی پہ کوئی اس پہ بھاری نہیں. تو یہ سورت بڑی عظیم الشان ہے. اس کی محبت بعض اوقات حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے سورہ اخلاص کی محبت نے جنت میں داخل کر دیا. تو اس سورت کی محبت ایسی، ویسے تو سارے قرآن کی محبت ہونی چاہیے دل میں، اور اسی میں سورہ اخلاص بھی ہے، اور آگے سورہ فلق اور سورہ الناس ہے. یہ دونوں صورتیں ہم سب کے لیے اس زمانے میں تو اور بھی اہتمام کے ساتھ بالکل ایسی ضروری ہیں جیسے گرمی کے زمانے میں پانی، بلکہ آج کل سردی کے زمانے میں پانی کی جس طرح ضرورت محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے اور بڑھ کر اگر میں عرض کر دوں کہ جس طرح انسان کو سانس کی ضرورت ہے، سانس لینے کی، اس طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی ہم سب کو ضرورت ہے. یہ دونوں صورتیں ہماری دنیا اور دین کے لیے کافی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ لے، اس کے لیے کافی ہیں. یہ کسی قسم کا جادو، کسی قسم کا ٹونا، کسی قسم کی چیزیں اثر نہیں کرتی، یقین کے ساتھ پڑھیے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اتار کے لیے اللہ رب العزت نے یہ صورتیں نازل فرمائی. ہر آیت پڑھتے تھے، اور ایک ایک آیت پڑھتے تھے تو وہ گرہیں جو ڈالی گئی تھی آپ کے نام پر جو ہے وہ جادو کر کے، وہ کھلتی چلی جاتی تھی خود بخود. یہاں تک کہ جب ان صورتوں کی تلاوت مکمل ہو گئی تو آپ اس شہر سے آزاد ہو گئے جو آپ پر کیا گیا تھا. اصل میں یہ ہمیں بھی تعلیم ہے کہ تم بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو، صبح و شام پڑھو ان صورتوں کو بہت زیادہ اہتمام کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے دو طرح کے دشمن ہیں، ایک دشمن وہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہے جن کو ہم نہیں دیکھتے. مثلا شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم سے طاقتور بھی ہے بظاہر، تو ایسی صورت میں کہ جو دشمن ہمیں نظر نہیں آتا ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ ہماری طرف سے کافی ہو جائیے. جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو انسان ایسا دشمن ہے کہ وہ مختلف طریقے سے رام ہو سکتا ہے. آپ حسن اخلاق سے رام کر سکتے ہیں، اچھی باتوں سے رام کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کر کے رام کر سکتے ہیں، اور بالفرض اگر کوئی شخص ایسی جو ہے گندی طبیعت کا ہو، احسان و سلوک سے بھی رام نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر جہاد و قتال. جہاد و قتال اسی لیے سرکش لوگوں کے لیے کہ جب وہ باز نہ آئے تو پھر ان کو تلوار سے سیدھا کیا جائے. تو یہ ساری صورتیں ہیں انسانی دشمنوں کے لیے. لیکن شیطان ایسا دشمن ہے، نہ ہمارا اخلاق اس پہ اثر کرتا، نہ ہم اس کو پیسے دے کر رام کر سکتے، نہ اس کو رشوت دے سکتے، نہ اور کوئی معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس کی پناہ میں چلا جائیں جو اس پہ بھی بھاری، تو وہ اللہ کی ذات. اس لیے جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، اے اللہ ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں. قرآن مجید میں اور بہت سی آیات ہیں جن کو جو ہے وہ ہیں ہی اس سلسلے کی، وہ کہ وہ آیتیں پڑھو جس سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آدمی آ جائے. تو اسی لیے غصے کے وقت بھی کیوں شیطان حاوی دفعہ جتنی مرتبہ جو شخص پڑھ سکے، کم سے کم تین دفعہ، زیادہ سے زیادہ سات مرتبہ، دونوں صورتیں سات سات مرتبہ یہ پڑھیے، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ فلق پڑھتا ہے تو دنیا کی جتنی حاجتیں اور بیماریاں ہیں، دنیا کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ ناس کا معاملہ ہے، کہ سورہ ناس سے جو ہے جتنی بیماریاں ہیں جسمانی وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور سورہ فلق سے بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو ہماری بعض مسائب اور پریشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. تو گویا دین اور دنیا دونوں کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے, تو اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت کے ساتھ پڑھیے. خصوصیت کے ساتھ کوئی شخص سوئے نہیں جب تک یہ تینوں صورتیں پڑھ نہ لے. سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ بستر پر جب تشریف لے جاتے تو ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے, پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے, پھر سر پر پھیرتے, اور اسی طریقے سے پورے بدن پر آپ لے جاتے جہاں تک آپ کا ہاتھ بآسانی پہنچتا. اسی طریقے سے دائیں ہاتھ پر, بائیں ہاتھ پر, پچھلے حصے پر جہاں تک ممکن ہو, تو گویا پورے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کا استعمال فرماتے تھے جب یہ صورتیں پڑھتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل کرتے تھے تو ہم کیا بہت زیادہ یہ سمجھ لیجیے کہ محتاج نہیں, ہم تو زیادہ محتاج. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان صورتوں کو بھی ورد زبان رکھیں اور اس کے علاوہ جو احکام ہیں ان پر عمل کریں. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے انہیں بھی معاف فرما دیجیے. جو اچانک ہو گئے اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجیے. دانستہ طور پر جو ہم نے کیے انہیں معاف فرما دیجیے. غیر دانستہ طور پر جو گناہ ہوئے اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ یہ عشرہ جنت چل رہا ہے یعنی دوزخ سے آزادی کا عشرہ, اور جس کا نتیجہ ہے جنت کا حصول, تو گویا عشرہ جنت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجیے. دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے جتنے اساتذہ اکرام دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جو ایک عرصے تک آپ حضرات کو اپنے بیانات سے مستفید فرماتے رہے, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور جو باتیں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو نافع بنا دیں اور ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیں. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیں. اسی طرح ہمارے اور دیگر جو مشائخ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بھی بلند فرمائیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب, حضرت مفتی شفیع صاحب, حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب, اور اسی طریقے سے دیگر اور جو حضرات ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتے دار, اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. سب کو اے اللہ اعلی علیین میں مقام عطا فرما, جنت الفردوس عطا فرما, اور اے اللہ ہمیں بھی بعد مرنے کے انہی کے ساتھ ملحق فرما دے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب محتاج ہیں, ہماری احتیاج کو دیکھ لیجئے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری احتیاج سامنے رکھ لیجئے. اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور بجود آپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں. آپ ہی کا در ہے, آپ ہی کا در ہے اے اللہ جس پر ہم اپنا سر رگڑتے ہیں, اپنے سر کو جھکاتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اے اللہ پھیلاتے ہیں, اپنی جھولیوں کو پھیلاتے ہیں. اے اللہ ہمیں خائب و خاسر نہ فرما, ناکام نہ لوٹا. اے اللہ اپنے فضل سے ناکام نہ لوٹا. اللہم لا تردنا خائبین, اللهم لا تردنا خائبين, اللهم لا تردنا خائبين, ولا عن جنابك محرومين, ولا عن جنابك محرومين. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ محروم نہ فرما. بڑی ہی بد قسمتی ہوگی ہماری کہ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو. اے اللہ تو مغفرت فرما لے, اے اللہ مغفرت فرما لے, اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما لے. اے اللہ جو ہمارے احباب ہیں, ہمارے محبوب ہیں, ہمارے گھر والے ہیں, اے
اللہ ہمارے اہل و عیال ہیں انہیں بھی ہم سے جدا نہ فرمانا، اے اللہ انہیں بھی ہمارے ساتھ اور ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمانا، جنتی اے اللہ سب کو اہل جنت میں شامل فرما، سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے عزیزوں کو دوستوں کو بھی شامل فرما، ہمارے دوستوں کے دوستوں کو بھی شامل فرما، احباب کو شامل فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا کب خاتمہ ہوگا اور کون سا دن ہمارا آخری ہوگا، یہ رمضان جو ہم جس سے گزر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں، اے اللہ یہ پربہار موقع جو آپ نے عطا فرمائے، اے اللہ یہ موقع جو عطا فرمائے، اے اللہ نفق و کرم سے آئندہ بھی عطا فرمائے، ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے، اے اللہ اے اللہ معاف فرمانا، اے اللہ ہم قدر نہیں کر سکتے، اے اللہ معاف فرمانا، اے اللہ ہمیں فضل فرما دیجیے، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ ہم انتہائی شرمندہ ہے آپ کے ساتھ، اے اللہ جو ہمیں حق ادا کرنا چاہیے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، آپ کے رب ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اتنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہم بد نصیبوں کے لیے کون سا موقع ایسا ہوگا، اے اللہ جب ہماری مغفرت ہوگی آپ مغفرت یقینی طور پہ فرما دیجیے، فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ فیصلے فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو اے اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیجیے، ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیجیے، اے اللہ گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیجیے، موجود آپ کے ہمارا کوئی ساتھ، اے اللہ ہم اپنی گردنیں آپ کے آگے جھکا دیں، اپنے ہاتھ آپ کے آگے پھیلا دیں، اے اللہ رحم فرما دیجیے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہمیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آپ کو راضی کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے ہمارے معبود اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرآن مجید کو دل کی بہار بنا دے، اے اللہ ہمارے وجود پر اس کو نافذ فرما دے، ہمارے گھروں میں اللہ اس کا چلن کر دے، اے اللہ صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق بھی عطا فرما، سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرما، پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دیجیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے والدین پر رحم فرمائیے، جن کے والدین موجود ہیں اللہ انہیں صحت کامل عطا فرمائیے، اے اللہ عافیت کامل عطا فرمائیے، اے اللہ دین پر چلنا ان کے لیے آسان فرما دیجیے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، قرضوں کو ادا فرما دیجیے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے، ہمارے بہت سے جوان بہت سے نوجوان چاہتے ہیں کہ رزق حلال حاصل ہو، بظاہر ان کے لیے اسباب نہیں، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اپنے فضل و کرم سے اسباب مہیا فرما دیجیے، رزق حلال وسعت سے عطا فرمائیے، اپنی ذات کی سوا کسی کو محتاج نہ فرمائیے، کسی کا آگے ذلیل و رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل سے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ خصوصیت کے ساتھ، اے اللہ مخلص مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جو لوگ کافروں سے برسر بیکار ہیں جہاں کہیں بھی ہوں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما، اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما، اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما، اے اللہ امریکہ کو ہلاک فرما دے، اسرائیل کو ہلاک فرما دے، برطانیہ کو ہلاک فرما دے، اسی طریقے سے جتنے کفار ہیں جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف دن رات سازشیں کر رہے ہیں، مسلمان حکومتوں کو گرانے کے چکر میں ہیں، ان کو بھی بلیک میل کرتے رہتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ تو کافی ہو جا، اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کی قوتوں کو تباہ و برباد فرما دے، ان کو تحس نحس فرما دے، اے اللہ ان کی طاقتوں کو انہی پر اے اللہ استعمال فرما کر ان کی تباہ و برباد فرما دے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اہل اسلام کو عزت عطا فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ایذ الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرك والمشرکین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللهم اهلك امريكه وبريطانيا واسرائيل والهندوس واعوانهم الكافرين. اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، واهلكهم كهلاك عاد وثمود، اهلكهم كهلاك عاد وثمود، اللهم اهلكهم كهلاك عاد وثمود. اے اللہ مسلمانوں کو پھر عروج عطا فرما دے. آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کی وجہ سے مسلمانوں کو جو عروج عطا فرمایا تھا، اے اللہ ہمیں دوبارہ سے اتباع بھی عطا فرمائیے اور عروج بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ بیت المقدس کو مسلمانوں کو واپس لوٹا دیجیے. الہ العالمین ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے. ہمیں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ کو فار کے ناپاک قدموں کو وہاں سے نکال دیجیے اور مسلمان ممالک سے نکال دیجیے جہاں کہیں ان کے ناپاک قدم ہیں اور ان کی سازشیں ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو کافی ہو جا اور ان کے ناپاک قدموں کو اے اللہ ہمارے تمام ممالک اسلامی سے نکال دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو اے اللہ رزق حلال عطا فرما. ہمارا معین اور مددگار بنا. اے اللہ ہماری بچیوں کو ہمارا معین اور مددگار بنا دے، دین پر خود بھی چلے اور ہمیں بھی چلنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری عورتوں کو اللہ دین پر چلنے والا بنا دے، تاکہ یا اللہ وہ خود بھی دین پر چلیں اور ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا دیں. ہمارے بچوں کو بھی بنا دیں، ہمارے لیے معین اور مددگار بن جائیں. اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے کہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں. اے اللہ ہم بغیر اسباب کے ہیں، آپ کے پاس تمام اسباب ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، ہم بے قدرت ہیں، ہم عاجز ہیں، آپ عاجز نہیں ہیں، آپ مالک و خالق ہیں، ہم لم مملوک ہیں. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے رحم فرما دے، سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے. اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو اور التجاؤں کو قبول فرما لیجیے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر طرح کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، روح ہماری قبض ہو رہی ہو، اے اللہ جو خطاب آپ کے نیک بندوں کو فرشتے کریں گے، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. اور اس خطاب سے اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما. تو خطاب فرمائیں گے، یہ تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ان میں شامل فرما دے. اے اللہ یہ خطاب، یہ نفس مطمئنہ جن کی تعریف آپ نے بیان فرمائی ہے، اے اللہ ہم سب کو ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے. اے اللہ اپنا فضل فرمائیے اور کرم فرمائیے. اے اللہ ہماری مسجد کو سدا رونق بارونق فرمائیے، سدا آباد رکھیے. اے اللہ جس طریقے سے آپ نے اس ماہ مبارک کی برکت سے لوگوں کے قلوب کو اعمال صالحہ کی طرف متوجہ کر رکھا ہے، مساجد کی طرف متوجہ کر رکھا ہے، دین کی طرف متوجہ کر رکھا ہے، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں اے اللہ ہمارے قلوبوں کو متوجہ رکھیے. اے اللہ یہ مسجد یوں ہی آباد رہیں، اس سے زیادہ آباد رہیں. جو ہمارے بھائی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ انہیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ان کو بھی اپنے در پہ بلا لے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی محروم نہ فرما. وہ ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ اگر سے غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار گزار رہے ہیں تو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، تو اللہ وہ بھی دین کی طرف آ جائیں، دین پر چلنے والے بن جائیں. ہمارے جتنے مسلمان ہیں اے اللہ کلمہ گو مسلمان ہیں، سب کو ایک بنا دے، سب کو نیک بنا دے، متحد اور متفق فرما دے. محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو، اے اللہ اپنے فضل خاص سے نفسانی خواہشات پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی خیالات و وساوس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل فرما دے. ہم نے جو دعائیں مانگی اے اللہ جو ہماری زبان پر آ گئی ہم نے آپ سے مانگی، جو دل میں موجود ہیں لیکن زبان پر نہیں آ سکی، اپنے فضل خاص سے آپ انہیں قبول فرما لیجیے. ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلے فرمائیے. اے اللہ ہمارے دین دنیا کو اچھا فرما دیجیے، ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرمائیے، آخرت بھی عمدہ عطا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم پر مہربانی کے معاملے فرمائیے، کشادگی کے معاملے فرمائیے، وسعت کے معاملے فرمائیے. ہمارے بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے. ایک صاحب نے اپنی والدہ کی بیماری کے لیے کہا ہے، کینسر میں مبتلا ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اور ایک صاحب ان کا بچہ نہیں چل پاتا، 3 سال کا ہو چکا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قوت اس کے پیروں میں عطا فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرما دے، چلنے پھرنے والا بن جائے. اسی طریقے سے اور جو معذور ہیں اے اللہ ان کے عذروں کو ختم فرما دے، اے اللہ ان کی معذوری کو ختم فرما دے، محتاجی کو ختم فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری تمام ضروریات کے لیے آپ کافی ہو جائیے، ہمیں کسی کے حوالے نہ فرمائیے اور کسی اے اللہ شر میں مبتلا نہ فرمائیے، کسی امتحان میں نہ ڈالیے. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رہیں، اے اللہ شریعت کے مطابق حکموں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین خاص طور پر جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ ان بچوں کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، اور اگر بچے ہیں تو ان کے بھی عطا فرما دے. اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے، اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے، خیر عطا فرما دیجیے، عافیت کے معاملے فرمائیے، شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو، حاجتوں کو اے اللہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.